शैतान के उसी वह अफसून का और जो गिरे لگانے کا ہی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب آنکھ کھلے اور کھلے پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھلتی ہے, اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھلتی ہے. تو گویا وضو کرنے کے بعد پہلی جو رکعتیں پڑھی جائے گی ان رکعتوں میں ابھی شیطان کی اس گرہ کا کچھ اثر ہے, اس لیے گویا وہ نماز اس اثر سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ مختصر ہو اثر اس نماز سے دور ہو جائے گا. اس کے بعد کی جو نماز ہوگی شیطان کے اس اثر سے پاک صاف ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اسی طرح تھا, آپ کی نماز میں تو اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ شیطان آپ پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا تھا, لیکن امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس طرح کی چیزیں اپناتے تھے برتتے تھے. صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال فتوسطت أطبته أو فستاته, صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين, ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما, ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما, ثم أوتر فذلك 13 ركعة. حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جی میں یہ طے کیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی نماز کو میں دیکھوں گا, اس طرح نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں فتوسطت اطبته او فستاته, میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کی جو چوکھٹ تھی اسی کو اپنا تکیہ بنایا اور وہیں سے ہویا باہر چوکھٹ کے اوپر سر رکھ کر. یا راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کا جو دروازہ تھا اسی کو وہیں سر رکھ کر کے سو گیا. خیمے والا جو جملہ ہے لفظ ہے اسی کو حدیث کی شرح کرنے والے حضرات نے راجح قرار دیا ہے. یہ واقعہ دوران سفر ہی پیش آیا ہے, اس لیے کہ حالت قیام میں یعنی مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کے یہاں شب گزارا کرتے تھے, اور ایسی حالت میں ان کا وہاں دروازے کے اوپر چوکھٹ پر سوار کر کے سو جانا یہ گویا کرنے تیار نہیں ہے, اس لیے محال یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے سفر میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو ابھی روایت میں گزرا, کیونکہ وہ تو لڑکے تھے اور بچے تھے, ان کی خالہ ہی حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین ان کے لیے تو اس طرح آسان تھا, جبکہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کے افراد میں سے نہیں ہیں, وہ اجنبی ہیں, اس معنی کر کے ان کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کی چوکھٹ پر اس طرح سب بندے سو جائیں, اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ قیام فرمائیں. اللہ تعالیٰ یہ صورت جو ہے وہ
کے متعلق سوال نہیں کیا تھا بلکہ قیام الليل کے
متعلق یعنی تہجد کے متعلق، وہ نماز جو رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے رمضان اور رمضان کے علاوہ پڑھی جانے والی نماز جو ہے وہ قیام الليل یعنی تہجد ہے، نہ کہ قیام رمضان یعنی تراویح، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس لیے عیسائی کے دل میں یہ خیال ہوا کہ رمضان میں کیونکہ آپ عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے تو شاید نماز کی رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہوگا تہجد کی، ایسے تو سال بھر تہجد ادا کی جاتی تھی لیکن گویا رمضان میں ممکن ہے تہجد کی رکعتوں کی تعداد اور صلواتوں بڑھا دیتے ہو رمضان کی مناسبت سے، اس لیے گویا پوچھنے والے کو یہ خیال سوال دینے ہوا، اسی کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ سوال کیا آپ کی رات کی نماز کا کیا حال تھا رمضان میں، رمضان میں آپ کتنی تھکا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره الا احدی عشر درجات، اس کے جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے، یہاں سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں جب یہ جملہ استعمال فرما رہی ہیں کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں ادا فرماتے تھے، معلوم ہوا کہ سوال اس نماز کے متعلق کیا جا رہا ہے جو رمضان میں بھی پڑھی جا رہی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جا رہی ہے، اور وہ ہے قیام الليل یعنی تہجد، وہ نماز رمضان میں خصوصیت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، سوال اس کے متعلق کیا، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی نماز یعنی قیام لیل تہجد کی تعداد 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی، یہ بھی گویا ایک عام یہ جو فرمایا وہ بھی عام معمول کے طور پر، ورنہ ابھی اوپر روایت آئی حضرت زید بن خالد جوہنی کی وہ بھی قیام اللیل ہی کے سلسلے میں تھی، خود آخر میں انسان جوڑ کے بتلاتے ہیں کہ 13 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ابن عباس کی روایت آئی تھی اس میں بھی 13 رکعت کا تذکرہ تھا، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں 13 رکعت کا تذکرہ آتا ہے، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں حضرت عائشہ کے جواب کا حاصل یہ کہ رات کی یعنی تہجد کی نماز میں عام معمول جو تھا وہ 11 رکعت کا تھا، اس میں 8 رکعت تہجد کو اور 3 رکعت وتر، یہ صلی اربعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 رکعت پڑھتے تھے، صلاۃ اسأل عن حسنهن وطولهن، مت پوچھو ان 4 رکعتوں کی خوبی عمدگی اور اس کی لمبائی جو ہے کتنی لمبی ہماری ہوگی اور کیسی عمدہ وہ 4 رکعت، ثم یصلی اربعہ اور اس کے بعد پھر مزید جو 4 رکعتیں پڑھتے تھے وہ بھی لا تسأل حسنهن وطولهن، ان کی بھی عمدگی خوبی اور ان کی بھی لمبائی کا حال بہت عمدہ بہت کبھی، ثم یصلی صلاۃ اور پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے، کیونکہ اس روایت کے ذریعے سے بہت سے حضرات جو تراویح کے اندر 8 رکعت کے قائل ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ ہوتی نہیں تھی، تو اس کا جواب مقصود ہے یہاں جس نماز کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تذکرہ آیا وہ تراویح کا ہی بلکہ وہ تو ہے تہجد، اسی بات یہ ہے کہ پوچھنے والے نے ان سے پوچھا تھا کہ رات کی نماز کے متعلق، تو رات کی حضرت عائشہ فرماتے ہیں 11 ہی رکعت، اب سوال ہے مغرب کی نماز رات کی نماز نہیں ہے کیا، عشاء کے فرض جو ہے وہ رات کی نماز نہیں ہے، اگر یہی 11 ہی کا جملہ لے کر کے پکڑا جائے تو یہ مغرب فرائض کہاں گئے، اسی نماز روایت سے یہ کہنا اور استدلال کرنا کہ جو ہے تراویح کی آخری رکعت تعالیٰ کی اس روایت کو تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس روایت کا تعلق تو قیام لیل یعنی تہجد سے, اور اس کی وجہ بھی جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں عبادات کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا, اسے سائل کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ رمضان میں تہجد کی نماز کی تعداد بھی اور دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیتے ہوں گے, اسی لیے پوچھا اور اسی کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان تنذر, اسی بات یہاں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر کے آپ تہجد پڑھتے ہیں اور نیا وضو نہیں کرتے, تو فقال عائشہ انا الی تنامان ولا ینام قلبی, اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا, گویا میرے سونے کی وجہ سے میرے وضو پر کوئی آنچ آتی نہیں. دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ نیند اگر گہری ہے اور اس کے لیے جو فقہاء نے تفصیل بتائی ہے نیند کے متعلق, ایسی نیند ہے جو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی نہیں ہے, حضرات انبیاء کی نیند جو ہے ناقض وضو شمار نہیں ہوتی, اسی لیے ان کو خواب کی حالت میں جو چیز نظر آتی ہے وہی کے حکموں میں ہوتی ہے, تو ان کا دل بیدار ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کے قلوب بھی جو ہے نیند کی حالت میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں, نبی کا قلب اطہر نیند کی حالت میں غفلت کا شکار نہیں ہوتا, آنکھیں اللہ اللہ بند ہوتی ہیں. اسحاق بن موسى قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعه يوتر منها بواحده فاذا فرغ منها استجعل شبه اليه. حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت ادا فرماتے تھے اور گویا ایک رکعت کے ذریعے سے دو آخری دو رکعتوں کو طاق بناتے تھے, وتر کا لغوی معنی ہے طاق یعنی جو طاق ادا, وتر تین ہو تین بھی طاق ادا ہے اس لیے اس کو وتر کہا جاتا ہے, تو یوتیرو میں نواحدت کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں ایک رکعت دو کے ساتھ ملا کر اس دو کو آپ تین کر کے وتر بناتے تھے طاق بناتے تھے, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داخلی کروٹ کے اوپر لیٹ گئے, جیسے تہجد کے بعد اور فجر کی دو رکعت پڑھنے سے پہلے یا فجر کی دو رکعت یعنی سنت پڑھنے کے بعد فرض کے درمیان لیٹنا, تو اہل ظاہر جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنا ضروری ہے. تزی علی یمین ہی ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, کیونکہ اس میں عمر کا سرا ہے وہ اس کو وجوب پر محمول کرتے ہوئے استجاء علی شقی الایمن یعنی دائیں کروٹ پر لیٹنے کو واجب اور ضروری قرار دیتے ہیں, جبکہ جمہور اس کے خائل نہیں بلکہ مقصد جو تھا وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو طبیعت کے اندر کچھ تعب پیدا ہوا ہے اس تعب کو دور کرنے اور طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ فجر کی جو فرض رکھاتے ہیں وہ پورے نشاط کے ساتھ پڑھی جا سکے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. چنانچہ امام بخاری نے اس سلسلے میں مختلف ابواب قائم کیے ہیں, اور جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی پیش کی ہے کہ اگر میں بیدار ہوتی تھی تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے محبوب کے ساتھ یا جس کے ساتھ تعلق ہو, تعلق کے خاطر ہو, اس کے ساتھ بات کرنے سے بھی طبیعت کا جو نشان ہے وہ اور کراتا ہے. تو جو مقصد لیٹنے کا تھا وہ اس سے حاصل تھا, اسی لیے بعد میں کبا بجائے لیٹنے نبی کریم پر بھی اتفاق کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مقصود لیٹنا نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله وما لغناهم ثم عفوا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور خیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کی انوار سے ہمارے قلوب کو منور, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافع اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے یا اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما, زوجین میں محبت و رحمت کا ادا فرما, ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام اسی فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ اس رواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک اس رواجی زندگی عطا فرما. اللہ اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہی گئی ہے ان سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بہت سے احباب کے اور متعلقین کے اللہ اپنے شروع کی اطلاع ہے, ان تمام کے آپریشنوں کو 100% کامیاب فرما کر مکمل صحت و شفا کا ذریعہ بنا. ہری صالح صاحب کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اللہ ان کے لیے برات اور رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. مظلوم کی حمایت فرما. اللہ انتخابات کا جو سلسلہ جاری ہے اللہ آخری مرحلہ باقی ہے. اللہ اس انتخابات کے نتائج کو اسلام اور اہل اسلام کے حق میں ہر پہلو سے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے. امن و امان کی فضائیں قائم فرما. بسنے والی اس ملک میں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا اہتمام. اللہ جان و مال، ایمان و اسلام اور اللہ اولاد، اہل و عیال، تجارت، زراعت، ہر چیز کی حفاظت کا ہے. اللہ فیصلہ فرما. اللہ اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ان نتائج کو خیر کا ذریعہ بنا دے. تیرے وہ بندے جو تیری مخلوق اور اپنی رعایا کے ساتھ محبت و شفقت، رافت و رحمت اور عدل و انصاف سے پیش آنے والے ہوں، اللہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار عطا فرما. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے بنا چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب